بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.quransunnah.com.
جزاک اللہ خیر. یقول سائل فقہ حنفی میں ہے، اگر عرفات میں امام صاحب خطبہ سنائی نہ دے تو خیمہ میں علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں اور قصر بھی نہ کریں، کہاں تک یہ صحیح ہے؟
امام عرفات میں خطبہ کیوں نہیں دے گا؟ کیا کوئی قیامت نازل ہو گئی ہے کہ نہ دے گا؟ ظاہر بات ہے کہ خطبہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جتنی بھی حکومتیں قائم ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس کا انتظام کریں، تو ایسی صورت میں کیوں خطبہ نہیں دے گا؟ یہ خامخواہ کا ایسا احتمال ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ہنگامی صورت حال پیش آ جائے کہ اس میں خطبہ دینا ممکن نہ رہے اور خطبہ نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں جو لوگ اپنے خیموں میں ہیں وہ جہاں تک ہو سکے اپنا اجتماع کر کے خطبہ دیں اور ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یعنی دونوں نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھیں، ظہر اور عصر کی قصرن اور جمعن.
یقول سیل کنکریاں آخری دن کیا ظہر سے قبل ماری جا سکتی ہیں؟ ایک اردو کی کتاب فقہ سننا سید ثاقب کی نہیں بلکہ عاصم صاحب کی میں ایسا ہی لکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
کنکری مارنے کے سلسلے میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے اور سورج ڈھلنے کے بعد جا کر کے کنکریاں مارتے تھے. سورج ڈھلنے سے پہلے کنکری مارنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض قدیم علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے کنکری مار لے تو یہ بات جائز ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کا ہر قول قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، بالخصوص جبکہ سنت نبی موجود ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل محمد خلیل، کیا حج کے بعد داڑھی منانا یعنی شیو کرنا جائز ہے؟
نحج سے پہلے جائز ہے، نحج کے بعد جائز ہے، نحج کے دوران جائز ہے.
ثم یقول، داڑھی کس قدر بڑی رکھنی چاہیے؟
داڑھی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آف اللہ داڑھی بڑھاؤ، اس میں کسی قسم کی قید اور شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ ایک بالشت بڑھاؤ کہ ایک مٹھی بڑھاؤ کہ اتنی بڑھاؤ، یہ کوئی قید شرط نہیں ہے. اس لیے فطری طور سے آدمی کی داڑھی اتنی بڑھتی ہوتی چھوڑ دینی چاہیے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل، ہندوستان اور پاکستان میں لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں، اکثر لوگ ان بچوں کو حقارت سے صف سے علیحدہ کر دیتے ہیں، شریعت محمدیہ میں بچوں کو صف میں ساتھ کھڑا کرنے کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، یا ان بچوں کو علیحدہ کر دینا چاہیے؟
نہیں، طریقہ یہ بتایا گیا کہ امام سے متصل وہ لوگ رہیں جو کہ سمجھ بوجھ والے ہیں. لَيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، میرے متصل وہ لوگ ہوں جو کہ عقل سمجھ والے ہیں. پھر ثم الذين يرون ثم الذين يرون، پھر جو ان کے متصل ہیں اور پھر جو ان کے متصل ہیں، اس طریقے سے. اور بچوں کی جو صف ہے وہ آخر میں لگائی جائے، عورتوں کی صف ان کے بعد لگائی جائے. اس لیے بچوں کو پہلی صف یا اس سے متصل صف میں کھڑا کرنے کے بجائے اگر پیچھے کھڑا کیا جائے تو یہ زیادہ صحیح کام ہوگا، لیکن اس کے لیے حقارت سے ہٹانا اور دور کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کو سمجھا کر کے اور مسئلہ بتا کر کے کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ان کو کسی قسم کی اپنی تحقیر محسوس نہ ہو.
جزاکم اللہ خیر. سہیل نے سوال لکھا ہے، حضرت استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ جامعہ ازہر کے شیخ تنتاوی نے فرانس کے مسلمان لڑکیوں کے لیے پردہ ضروری نہیں کہا، اور فرانس کو اختیار ہے کہ پابندی سے اپنا قانون نافذ کرے.
بھائی، مصر میں جو ہے علماء بڑے لمبے جوڑے فتوے دیتے ہیں. ایک عالم صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ فلپائن کے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے کتا بلی کھانا بھی درست ہے اور شراب پینا بھی درست ہے، اور شیخ تنتاوی صاحب جو ہیں وہ خود ہی اپنی داڑھی پر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں. زیادہ ان لوگوں کے نزدیک تو ایسی ایسی چیزیں درست ہیں کہ ایک آدمی جو اسلام کی تعلیمات کو دیکھتا ہو وہ مشکل سے اس کو تسلیم کر سکے گا. لہذا اگر انہوں نے بے پردگی کا حکم دیا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ایک مصری بہت مشہور مصری عالم نے لکھا ہے کہ پردہ کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کہ پڑلی جو ہے آدھی سے کچھ زیادہ ڈھکی ہوئی رہے، اور سر پر دوپٹہ ہو یا یہ کہ یہ باہ کا جو حصہ ہے وہ صرف کہونی سے آگے تک کھلا ہوا رہے، پردہ ہو گیا. اس قسم کے لوگوں کی طرف سے ایسے جو فتاوے آتے ہوں اس کے سلسلے ہم لوگ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل جامعہ اظہر کے علماء بینک کے سودی کاروبار کو بھی جائز قرار دیا ہے, جامعہ اظہر کے فتویٰ کا کس حد تک ہم اعتبار کریں؟
جامعہ اظہر کا فتویٰ یہ بھی نشر ہوا تھا کہ آدمی جو ہے, یعنی ابھی جب بھی فتویٰ نشر ہوا تھا ہندوستان میں اس پر بڑی لیدے بچی تھی کہ آدمی اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. ہاں بس اس میں کیا ہے کہ وہ کچھ اخیافی یا اللاتی کا فرق قرار دے کر انہوں نے کہا کہ نکاح کر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک ساتھی مصری تھا, میں نے اس سے کہا کہ ذرا اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگاؤ کہ کیا بات ہے, تو اس نے پتہ لگا تو کہا کہ صحیح بات ہے, ایسی فتویٰ کیا تھا.
یقول السائل اگر کسی نے حج افراد کیا اور بڑھاپے کی کمزوری کے سبب طواف وداع نہ کر سکا تو اس پر دم واجب ہے یا نہیں؟
دیکھیے طواف وداع کے سلسلے میں دو مسلک ہیں, ایک مسلک جو ہے شافعیہ یا مالکیہ کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسنون ہے, اگر چھوٹ جائے تو اس پر دم واجب نہیں ہے. باقی سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور اگر چھوٹ جائے تو دم واجب ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرے گا. حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ بغیر طواف وداع کیے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو نہ جاؤ, لیکن اس کے چھوٹنے پر کیا لازم آتا ہے اس قسم کی کوئی بات کسی حدیث کے اندر نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول حسین آپ نے فرمایا کہ جو پیدل حج کرتا ہے بدبختی کی علامت ہے, تو کیا وہ لوگ جو جوان ہیں اور پیدل حج کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو ان کا حج بھی بدبختی کی علامت ہے؟ وضاحت تو فرما دیں.
اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے اور تھکتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کے سہارے لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں بدبخت کہا گیا ہے. اگر کوئی آدمی عام رفتار سے عام حالات سے آ سکتا تو چلا آئے, چلا جائے, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ صاحب اس سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوئی گھوڑے گدھے پر سوار ہو کر کے آئے تو اس کا ثواب گھٹ جاتا ہے, یہ چیز غلط ہے. اچھا پچھلا سوال کیا تھا, اس میں ایک بات اور رہ گئی اس سے پہلے والے
بدبختی کے بارے میں.
نہیں نہیں اس سے پہلے
ہاں
اچھا طواف وداع کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس عورت کو حیض آ جائے اس کے لیے طواف وداع کے واسطے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ جا سکتی ہے, اس کا حج پورا ہو گیا ہے. اس سے کم از کم یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سخت مجبوری کی حالت میں طواف وداع کی رخصت ہے. اگر کوئی شخص اسی طرح کی کسی مجبوری سے دوچار ہے تو اس پر اس کا قیاس کیا جا سکتا ہے.
لیکن
سن لیجئے ایک بات اور بھی سن لیجئے, آپ نے واجب اور غیر واجب کا ذکر چھیڑا تو اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر دو طرح کی پابندیاں کی ہیں, بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے جس کو چھوڑ نہیں سکتے اور بعض چیزوں کو چھوڑنا ضروری قرار دیا ہے جس کو کر نہیں سکتے. ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. قرآن مجید میں صرف ایک مثال ملتی ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنا بال کاٹنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے, اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ففیدیتم من صیام اور صدقت اور نسک, ایسے آدمی کو فدیہ دینا ہے, روزے کا فدیہ ہو یا صدقے کا فدیہ ہو یا قربانی کا فدیہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لازم قرار دیا کہ اگر کوئی شخص بال کاٹے تو اس کو دم دینا پڑے گا. یہ دم دینے کا جو وجوب ہے یہ معلوم نہیں کہاں سے علماء کرام لے کر کے آئے ہیں کہ کسی واجب کے چھوڑنے پر یا کسی حرام کے کرنے پر دم ہی واجب قرار دیتے ہیں, فدیے کی باقی جو دو شکلیں ہیں وہ کسی صورت سے ان علماء کرام کے نزدیک مقبول و منظور نہیں ہیں. کہاں سے یہ بات لے آئے ہیں, یہ بات آج تک مجھ کو نہیں مل سکی. لہذا صحیح بات یہ ہے جو کہ قرآن کے مطابق ہے کہ اگر وہ کوئی حرام چیز کرنے پر مجبور ہو جائے, مثلا بال کاٹنے مجبور ہو جائے یا کسی واجب کے ترک پر مجبور ہو جائے, تو ایسی صورت میں وہ فدیہ دے. اور فدیہ جو ہے وہ تین چیزوں کا اختیاری فدیہ ہے کہ روزے رکھے, روزے تین رکھنے ہیں, یا وہ مسکین کو کھانا دے. چھ مسکینوں کو کھانا دینے کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے اور ہر مسکین کے لیے دو مد, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارہ مد, بارہ مد کے تین سا ہوتے ہیں, تین سا کے 7.5 کلو ہو جائیں گے, یعنی وہ 7.5 کلو غلہ دے دے, گیہوں دے دے. اب 7.5 کلو غلے میں اور ایک بکرے میں کتنا فرق ہے وہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں, دونوں کی قیمتیں کس قدر آگے پیچھے ہیں. لہذا یہ لازم کرنا کہ ہر صورت میں دم ہی دے یہ صحیح نہیں ہے. فدیہ دے سکتا ہے، چاہے وہ دم کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، چاہے صدقے کی صورت میں ہو.
جزاکم اللہ خیر. اب ایک سوال آپ سے کرنے سے پہلے عوام سے حضرت شیخ کے بارے میں سوال ہے، یہ بتائیے جو بتایا اسے وہ چیز انعام میں ملے گی، کہ شیخ کی آخری تعریف کون سی چھپی، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جو ابھی حال ہی میں ان کی آخری کتاب چھپی ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ غلط رائے کو مختم غلط ہے. ایک جہاں جی بلوغ المرام بتا رہے ہیں، یہ نام بزرگوں کا آخری کتاب ابھی تازہ چھپی ہے، یہ بزرگوں کو دے دو. آخری کتاب شیخ کی ابھی ہی چھپی ہے چند ہفتے پہلے، بلوغ المرام، لکھنے میں پہلے کا چھپنے میں بھی دوبارہ یہ چھپی ہے. یقول السین،
اچھا ٹھہر جائیے ذرا سی تصحیح کر دو. وہ کتاب جو ہے وہ میری تصنیف تو ہے ضرور، لیکن میری تصنیف عربی زبان میں ہے، اردو میں ترجمہ دوسروں نے کیا ہے، اردو میں میری تصنیف نہیں ہو.
جزاک اللہ خیر. تو پھر جلدی آتا ہوگا کیا آپ کی تصنیف ہوگی؟ یہ کس میں تعداد جاتا ہوگا؟ اب دو روپئے مل جائے گی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور اعلان ہے، یہ نئی کتاب احسن الکلام جس کا آپ روزانہ اردو نیوز میں بعض اوقات اردو نیوز میں پڑھتے ہیں، یہ آج شیخ کے پروگرام کی نسبت ہم نے اس کو خصوصی طور پر رعایت کے ساتھ یعنی 40 کے 20 رکھی ہوئی ہے، صرف آج کی دوبارہ تانگ نہیں کرنے شرط پر. تو یہ 40 کے 20 دونوں سائز میں. اسی طرح احسن الکلام جو معروف کتاب شیخ کی نظر ثانی کے ساتھ ہے، یہ آج 30 ریال میں ہے. اس کے بعد سوال ہے شیخ کی طرف پیش کرتے ہیں، بنی شہبہ کے پاس کعبہ کی چابی ہو اور ان سے جو چابی لے گا وہ گنہگار ہوگا، کیا تاریخ میں حکام مکہ ان سے چابی چھین لینے کا ذکر ہے؟
کوئی صحیح تذکرہ اس کا نہیں ملتا ہے. یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید نے چابی لی تھی، مگر یزید تو مکہ پر آ ہی نہیں سکا تھا اور مکہ پر اس کا اقتدار ہی قائم نہیں ہو سکا تھا، تو چابی کہاں سے لیتا ہوں؟ یعنی کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بالکل واقع خلاف ہوتے ہیں.
جو ساتھی بھی سوال کریں لکھ کے مہربانی. یقول السید، جماعت اسلامی کے بارے میں اس کتاب میں ابو العلامہ مودودی نے داڑھی کے بارے میں یہ لکھا ہے، کیا ہم یقین کر لیں کہ انہی کے الفاظ ہیں؟ آگے حوالہ دے کر ترجمان القرآن، مئی جون 1945. آپ کا یہ خیال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بڑی داڑھی رکھتے تھے اتنی ہی بڑی داڑھی رکھنا سنت رسول یا اسوہ رسول ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ عادات رسول کو بعین ہی وہ سنت سمجھتے ہیں جس کے جاری اور قائم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے جاتے رہے ہیں؟ مگر میرے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اس جیسی داڑھی قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور پھر ان کی اتباع پر اصرار کرنا ایک سخت قسم کی بدعت اور خطرناک تحریف دین ہے. اس تحریک کے بارے میں آپ کا کیا؟
خود بدعت اور تحریف دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو صرف اپنی نہیں انبیاء کی سنت قرار دیا ہے، اور اس کے مڑانے کو یا کٹانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے، یعنی اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی رخصت نہیں دی گئی ہے. اب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نہیں رکھیں گے تو کیا لینن اور اسٹالن کے طریقے کے مطابق رکھیں گے؟ اور وہ سنت دین بن جائے گی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق رکھنا یہ تحریف دین، یعنی نہایت ہی جرت مندانہ اور انتہائی غلط بات ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السید، مولانا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد اشرف افضل البشر کہا تھا، بعد میں سائل حضرت علی کو کہا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا.
ہاں، جس نے حضرت علی کو افضل البشر کہا ہے تو شیعوں کی گڑی ہوئی روایات کے مطابق کہا ہے، ورنہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ چوتھے نمبر پر ہے، وہ چوتھے نمبر پر افضل البشر نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل، حضور اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں زہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں زہر ہو جائے، لیکن 1300 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح ثابت نہ تھا یا صحیح نہ تھا. اب ان چیزوں کو اس طرح نقل روایت کیے جا رہا، گویا یہ بھی اسلامی عقائد میں نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے. جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں ہے. ترجمان القرآن، ربیع الاول 1395 ہجری.
اس سے کیا مقصود ہے؟ یعنی اگر دجال کا انکار مقصود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے بادل چھا گیا ہے یا آندھی کی کیفیت دیکھتے تھے تو اس طرح وہ پریشانی سے آپ اندر سے باہر باہر سے اندر آتے جاتے تھے اس خوف سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے یا عذاب نہ آ جائے. جب بادل بارش برسا دیتا تو آپ مطمئن ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اس حالت میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا, اس کے باوجود آپ اس طریقے سے اضطراب کی حالت میں نکلتے تھے, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر آپ کو اطمینان نہیں تھا, یا یہ کہ قیامت کے قائم ہونے کے سلسلے میں محض آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں قیامت نہ جائے, اور جب آپ کی زندگی میں قیامت نہیں آئی تو یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا, اب کبھی قیامت نہیں قائم ہوگی؟ یہ سب بالکل بیکار بات ہے. ظاہر بات ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا ہی ڈرتے بھی ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وہ امید بھی رکھتے ہیں, لہذا اس طرح کے حالات ان پر گزر جاتے ہیں. مگر اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو خیال انہوں نے کیا تھا وہ خیال غلط اور باطل ہے. دجال کا آنا یقینی ہے, کب آئے گا اس کا وقت نہیں بتایا گیا, اس لیے کبھی کبھی آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو جاتا تھا بعض علامات کی روشنی میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی زمانے میں آ جائے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اب چونکہ آپ کے زمانے میں نہیں آیا لہذا آپ آئے گا ہی نہیں, یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے. جیسے قیامت آپ کے زمانے میں نہیں آئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی, بلکہ علامات کو دیکھ کر کے اس قسم کا خوف محسوس ہوتا تھا. جو چیز آنی ہے اس کا آنا اپنے آپ کو برحق ہے, دجال کا خروج اپنی جگہ پر صحیح ہے, اگر 1400 برس گزر گئے.
جزاکم اللہ خیر. یقول السائل عبد العزیز, زیر کو دو طرح سے لکھا جاتا ہے, آڑی زیر اور کھڑی زیر, ان دونوں کا صحیح آواز کس طرح پڑھا جائے گا؟
یہ تو معروف اور مشہور ہے, زیر اردو میں اور فارسی میں اس کو معروف اور مشہور کہتے ہیں. یعنی آپ مثلا شیر کہیں, آڑی زیر لکھی ہوئی ہے اس سے پڑھیں گے تو شیر پڑھیں گے, اور کھڑی زیر جو آپ بتاتے ہیں جب وہ لکھا جائے تو اس کو شیر پڑھیں گے. شیر اور شیر, شیر تو شیر کو بولتے ہیں, شیر دودھ کو بولتے ہیں.
جزاکم اللہ خیر. مکہ میں مقیم جدہ میں آئے تو کیا وہ واپسی پر عمرہ ادا کر سکتا ہے یا ادا کرے یا ضروری نہیں؟
نہیں, اگر عمرے کی نیت ہے تو عمرہ ادا کرنا ضروری ہوگا, احرام باندھ کے جانا ضروری ہوگا. اگر عمرے کی نیت نہیں ہے تو اس پر احرام باندھ کے جانا ضروری نہیں ہے, لیکن عمرہ بہرحال وہ کر سکتا ہے.
جزاکم اللہ خیر. میں نے یقول صاحب, میں نے 12ویں ذوالحجہ کو شدید بیماری کی وجہ سے طواف الوداع نہ کر سکا اور علاج کے لیے جدہ آ گیا, اور اب صحت یاب ہونے کی صورت میں طواف وداع کر لیا ہے, ذرا وضاحت فرما دیں کیا یہ صحیح ہے یا مجھ پر کوئی دم وغیرہ ہے؟
نہیں, واپس آ جانے کے بعد طواف وداع تو نہیں ہوگا. طواف وداع کا مطلب یہ ہے کہ طواف کر کے آپ رخصت ہو, تو رخصت تو پہلے ہو گئے, بعد میں جا کے طواف کیا تو طواف وداع تو نہیں ہوا, وہ تو چھوٹ گیا. آپ معذور تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا کچھ واجب نہیں ہے, اگر معذور نہ ہوتے تو بہرحال کچھ واجب ہوتا.